وسلم إذا زارت البدع والفتن وسبت أصحابي فليزير العالم علمه. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. گرامی قدر سامعین، سیرت طیبہ کے مبارک مقدس عنوان پر اظہار خیال کا سلسلہ جاری ہے. میں یہ بات واضح الفاظ میں کہہ چکا ہوں کہ معاشرے کی تمام برائیاں معاشرتی تمام تباہ کاری ہیں. سیرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے سے دور کی جا سکتی ہے. سنت اور بدعت کی وضاحت کرتے ہوئے اور یہ بتلاتے ہوئے کہ دین پر عمل دین کی نقل راویوں کے ذریعے سے ہوئی ہے. روایت اس وقت ناقابل اعتبار تصور ہوتی ہے جب راوی کی زندگی میں کوئی شبہ پڑ جائے. شک ہو جائے کہ شاید اس شخص نے زندگی میں کبھی جھوٹ بولا ہے یا وہ جھوٹ ثابت ہو جائے تو اس راوی کی روایت قابل اعتبار نہیں رہتی. گزشتہ جمعہ امام بخاری رحمہ اللہ کا وہ واقعہ عرض کیا تھا جو آپ کو ایک ایسے شخص سے پیش آیا کہ جس کے متعلق مشہور تھا کہ یہ بہت بڑا محدث ہے. امام بخاری اس تڑپ کے ساتھ اس کے پاس پہنچے کہ شاید اس سے کچھ پیغمبر کے اشارات مل جائیں اور میں اسے اپنی کتاب صحیح بخاری میں درج کر لوں. لیکن اس کا عمل دیکھ کر آپ واپس آئے کہ اس شخص پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا. وہ واقعہ میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں اور اس کے دہرانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا. بہرحال بنیادی طور پر یہ بات طے ہے کہ کسی بھی روایت کا اعتبار اسی صورت میں ہو سکتا ہے جبکہ اس کے بیان کرنے والے سارے صحیح العقیدہ ہوں، مسلمان ہوں، اور ان کی زندگی میں جھوٹ ثابت نہ ہو. ان کی بد کرداری ثابت نہ ہو تو پھر روایت پہ اعتبار ہوگا کہ واقعی یہ فرمان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی فرمان ہے. اگر کسی روایت جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں یہ شبہ پڑ جائے کہ اس کا یہ راوی غلط کار ہے یا غلط عقیدہ رکھتا ہے تو پھر اس روایت کا اعتبار نہیں ہوگا، اور جب روایت کا اعتبار نہیں ہوگا تو اس کے مطابق عمل بھی نہیں ہو سکے گا. اسی زمن میں میں گزشتہ جمعہ یہ بھی عرض کر چکا ہوں کہ ایک شخص اگر یہ کہتا ہے کہ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی ہے اور مجھے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے، تو گویا یہ براہ راست نبی سے اپنی ملاقات بتلا رہا اور نبی نے یہ فرمایا ہے گویا نبی سے روایت لے رہا. تو اس شخص کی زندگی کو بھی دیکھا جائے گا کہ اس کی زندگی کیسی ہے. اگر تو اس کی زندگی صاف ہے، پاک ہے، تو پھر اس کے بیان کردہ الفاظ پر غور کیا جائے گا کہ وہ کیا کہتے ہیں. لیکن اگر بنیادی طور پر اس کی زندگی مشکوک تو اس کے الفاظ پہ غور اس لیے سے نہیں کیا جائے گا بلکہ اسے جھوٹا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر افتراء کرنے والا تصور کیا جائے گا. یہ بات بھی میں گزشتہ جمعہ بڑی وضاحت کے ساتھ، بڑی تفصیل کے ساتھ عرض کر چکا ہوں. شاید آپ کو یہ بھی یاد ہو کہ میں نے گزشتہ جمعہ راوی کی عفت اور اس کی دیانت پر باس کی طرف جہاں سے گزارشات کا رخ موڑا تھا جہاں سے گویا میں نے اس عنوان پر معروضات پیش کرنا شروع کی تھی وہ مسئلہ تھا اذان کا. اور یہ لفظ بھی آپ کو یاد ہوا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ پوری دنیا میں کوئی ایسی کتاب آج تک نہیں آئی یہ لفظ کہہ کر اور اس کو یہی چھوڑتے ہوئے آگے بات شروع ہو گئی تھی راوی کے ایمان کی، راوی کی دیانت کی، روایت کب وزندار ہوگی. گویا عنوان تبدیل ہو گیا اور یہ بات یہیں تک رہ گئی تھی. بنیاد تو آپ کے ذہن میں ہی ہے کہ سیرت النبی کے بیان کا مقصد بنیادی طور پر یہ ہے انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھ کے اپنی زندگی کو سنوار سکے، اپنے تمام اعمال کا جائزہ لے سیرت نبی کے مطابق کہ میرے رسول نے کیا عمل کیا ہے، کیسے کیا ہے. یہ بنیاد تو بہرحال آپ کے ذہن میں ہے. اسی بنیاد کو سامنے رکھ کے میں نے عرض کیا تھا کہ آج جس ماحول میں ہم زندگی کے لمحات گزار رہے ہیں، اس ماحول میں روزانہ پانچ وقت اذان آتی ہے اور ہمیشہ سے آ رہی ہے. ہر مسلمان معاشرے میں چاہے آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیں گے، ہر جگہ آپ کو پانچ وقت دن میں اذان کی صدا گونجتی ہوئی نظر آئے گی. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں بھی آئی، خلفائے راشدین کے دور میں بھی روزانہ پانچ مرتبہ آئی، اور آج کے بعد سے لے کر آج تک روزانہ پانچ مرتبہ یہ صدا بلند ہوتی ہے اور ہر مسلمان علاقے میں بلند ہوتی ہے. یعنی اتنا مسلسل عمل ہے کہ جس میں انقطاع نہیں آیا، جس میں رکاوٹ نہیں آئی، اور جس عمل جس آواز سے مسلمانوں کا بچہ بچہ واقف ہے. ہر مسلمان کان یہ آواز سنتا ہے. میری اماں دشمنان دین اس میں بھی رد و بدل سے باز نہیں آئے، اور بڑی جرات کے ساتھ وہ اس میں کامیاب ہوئے. کلمہ پڑھنے والی قوم نے قوم کے بعد افراد نے بلا حیل و حجت، بلا اعتراض، بلا نقد و تبصرہ اس تبدیلی کو قبول کر لیا، جبکہ چاہیے یہ نہیں تھا. آج کیفیت یہ ہے کہ روزانہ پانچ وقت اذان کی آواز بلند ہوتی ہے، اور وہ آواز تین قسم کی آتی ہے. ایک آواز تو شروع ہوتی ہے الصلاۃ والسلام علیکم سے، اور دوسری جگہ شروع ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر سے، تیسری جگہ شروع ہوتی ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اور پھر آگے چل کے اذان میں الفاظ آ جاتے ہیں اشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فاصل. یہ تین آوازیں، تین صدائیں، تینوں کا نام اذان رکھا جا رہا ہے، اور تینوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں. ایک مسلمان کے لیے تو یہ لازمی امر تھا کہ وہ اس بات پہ غور کرتا کہ نماز روزانہ پانچ وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس میں بھی ہوئی اور یقیناً اس کے لیے اذان دی گئی. آپ کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں بھی ہوئی اور اس وقت بھی پانچ مرتبہ یہ اذان دی گئی. گویا یہ ایک مسلسل عمل ہے اور اس عمل کو ادا کرنے والے, اس کو کانوں سے سننے والے, اس کو دیکھنے والے ہر دور میں دو چار نہیں لاکھوں کروڑوں افراد رہے, لاکھوں کروڑ. تو کیا وجہ ہے کہ اس میں تبدیلی کیسے آ گئی؟ یا اس میں تبدیلی آئی ہے یا یہ ہے کہ ہمارے پیغمبر نے ہی تین اذانیں دی. ایک مسلمان کے لیے اس نقطے پہ غور کرنا آج ہر ضروری تھا اور ہے کہ ہمارا رسول, ہمارا پیغمبر ایک دین لائے, کئی دین نہیں لائے. اس نے ایک موقف پیش کیا, متضاد موقف پیش نہیں کی. نماز آپ نے پڑھی, پڑھائی, نماز کے پڑھنے کا حکم دیا. آپ کے حکم سے بلال اذان دیتا رہا, آپ کے بعد یہ اذان آتی رہی. ایک مسلمان کو یہ چاہیے کہ وہ اس بات پہ غور کرے کہ میرے پیغمبر نے اپنی مسجد میں جو اذان دلوائی ہے, جو اذان بلال نے دی ہے, ہماری مساجد میں بھی وہی اذان آنا چاہیے اور اس میں تبدیلی نہیں چاہیے. ایک مسلمان کا یہ سیوا ہونا چاہیے تھا. اور بات کوئی مشکل بھی نہیں تھی, اس میں کوئی پریشانی بھی نہیں تھی, بڑی آسانی کے ساتھ ایک مسلمان حقائق تک پہنچ سکتا ہے, کوئی دقت پیش نہیں آتی. آج بھی آپ پہنچ سکتے ہیں حقائق تک. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ان تینوں اذانوں کو درست مان لیا جائے. کیوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تین نہیں دی. آپ کے دور اقدس میں ایک اذان آئی, تین نہیں آئی. آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں بھی یہ کہوں گا کہ اذان ایک تھی. جنہوں نے صلوات و سلام سے اذان شروع کیا آپ ان سے پوچھیں گے تو وہ بھی کہیں گے اذان ایک تھی. جنہوں نے درمیان میں خلیفہ بلا فصل کے الفاظ شامل کر لیے, علی الولی اللہ کے الفاظ شامل کر لیے, اشہد ان نبی المومنین کے الفاظ شامل کر لیے, جب آپ ان سے پوچھیں گے وہ بھی کہیں گے کہ اذان ایک تھی. گویا تینوں فرقے یہ کہنے کو تیار نہیں ہے کہ اذانیں تین تھی یا دو تھی. ہر ایک کہتا ہے کہ ایک تھی. تو اگر میرے ماحول اور معاشرے کا مسلمان دیانتداری کے ساتھ یہ اقدام کر لے کہ وہ تینوں فرقوں سے یہ سوال کرے کہ ایک جو تھی وہ ایک کون سی تھی, اس بات کے تو آپ لوگ اقرار ہی ہیں کہ ایک تھی, تو وہ ایک کون سی ہے یہ بتلایا جائے. کیا آقا کے زمانے والی اذان صلاۃ و سلام سے شروع ہوتی تھی؟ اگر اس سے شروع ہوتی ہے تو وہی ایک دی جائے؟ یا آقا کے دور میں جو اذان آئی یا بلال نے دی یا اس سے دلوائی گئی وہ اللہ اکبر سے شروع ہوتی تھی، تو آج وہی ایک دی جائے؟ اور اگر اذان اشہد ان امیر المومنین کے الفاظ اس میں آتے تھے تو پھر وہی ایک دی جائے؟ ان تینوں میں سے جو اذان پیغمبر نے دلوائی، بلال نے دی، خلافت راشدہ میں آتی رہی، جو اذان علی کے دور میں آئی، حسن حسین کے دور میں آئی، وہی اذان دلوائی جائے، وہ ان تینوں میں سے کون سی ہے اس کو ثابت کر دیا جائے اور باقی دو چھوڑ دی جائے؟ اگر آج میرے ماحول اور معاشرے کا مسلمان یہ دلچسپی لینے لگ جائے تو بڑی آسانی کے ساتھ ایک متفقہ اذان ملک میں آ سکتی ہے، بلکہ اگر حکومت چاہے، جو اسلام کی مدعی ہے، وہ چاہے کہ انتشار مٹے تو وہ بھی مختلف مکاتب فکر کو جمع کر کے یہی بنیادی سوال کرے کہ باقی مسائل بعد میں طے کرنے آسان ہوں گے اور طے کر لیے جائیں گے، پہلے یہ طے کر لیں کہ پانچ وقت ایک عمل مسلمان قوم میں برابر جاری ہے، لیکن اس عمل میں اتنے اختلاف، ایک مسجد سے آواز کوئی اور ہے، دوسری سے آواز کوئی اور ہے، امام باڑے سے آواز کوئی اور ہے، یہ کیوں ہے؟ تینوں فرقے مل کے ایک بات طے کر کہ جو اذان نبی کے زمانہ میں آئی تھی وہی دینی ہے، حکومت اسی کو ثابت کرا لے کہ وہ کون سی تھی، تو کم از کم معاشرے کی یہ پریشانی ختم ہو سکتی ہے کہ ہر محلے میں تین تین اذانیں اور تینوں مختلف تھی، کسی کے الفاظ کچھ ہیں کسی کے کچھ، کہ ایک غیر مسلم دور سے آ کے دیکھنے والا کبھی یقین نہ کر سکے کہ اسلام بھی کوئی ضابطہ حیات، پیغمبر کی سیرت بھی کوئی قابل عمل ہے، ایک غیر مسلم ایک باہر سے آنے والا کیسے یقین کر لے گا اتنے بڑے انتشار کی صورت میں کہ پانچ وقت ایک عمل ہوتا ہے، ہزاروں آدمی اس کو ملک میں کر رہے ہیں، لیکن اس میں اتنا اختلاف ہے اور اس میں تبدیلی آ گئی ہے، یہ تبدیلی کس نے کی؟ بڑی آسانی کے ساتھ یہ بات طے ہو سکتی ہے، لیکن ایک بات مزید یہ کہنا چاہتا ہوں، حکومت تو کرے گی یا نہیں کرے گی، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ نہیں کرے گی، اس کی یہ ضرورت نہیں ہے، آپ سے کہنا چاہتا ہوں ایک بات آپ طے کریں، میں پوری دیانتداری کے ساتھ یہ اعلان کر رہا ہوں کہ پوری دنیا میں اور پورے 1400 سال میں آج کے دن تک، آج کی گھڑی تک، کوئی ایسی کتاب منظر عام پہ نہیں آئی جس کتاب میں کوئی ایسی روایت موجود ہو جو روایت سند کے لحاظ سے صحیح ہو، جس کے راوی صحیح ہوں اور اس کے الفاظ یہ ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بلال کو اذان سکھلاتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ الصلوۃ والسلام علیکا یا رسول اللہ سے شروع کیجئے، پوری دنیا نے آج تک کوئی ایسی کتاب نہیں آئی جس میں یہ روایت ملتی ہو یا یہ الفاظ ملتے ہوں اذان کے، اگر کوئی ایسی کتاب موجود ہے، کوئی ایسی روایت موجود ہے جو اذان کے یہ کلمات بتلائے کہ اذان شروع کرتے وقت ابتدا صلوات و سلام علیکا یا رسول اللہ سے کرنی ہے، پوری دنیا میں کوئی کتاب ایسی اگر ملے اور میری نظر سے نہ گزری ہو، میں آپ کو آپ کے ایمان کا واسطہ دے کے کہوں گا کہ وہ میری معلومات میں بھی لائیے، جبکہ میرا چیلنج یہ ہے کہ آج تک پوری دنیا میں ایسی کوئی کتاب نہیں چھپی، نہ کسی نے یہ روایت آئی ہے، نہ کوئی حوالہ آج تک ایسا آیا ہے، اور نہ ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اذان اس طرح دلوائی تھی، نہ بلال نے الصلوۃ والسلام علیکا یا رسول اللہ سے ابتدا کرتے ہوئے اذان دی تھی. اذان کے کلمات متعین ہیں، اذان کی ابتدا اللہ اکبر سے ہوئی اور یہی اذان نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دلوائی، حضرت بلال یہی اذان دیتے رہے. حتیٰ کہ ایک بات اور چلی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ابو معذورہ رضی اللہ عنہ، وہ اذان میں جو اذان انہوں نے نقل کی ہے وہ اس میں چار مرتبہ اشہد ان محمد الرسول اللہ کو نقل کرتے ہیں، نا اس میں چار مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کو نقل کرتے ہیں، چار مرتبہ. بات یہ چلی کہ یہ چار مرتبہ کیوں آ گیا ہے جبکہ آج اذان میں چار مرتبہ نہیں، دو مرتبہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ دو مرتبہ ہے، لیکن حضرت ابو معذورہ کی اذان میں چار مرتبہ ہے. بات یہ چلی کہ ابو معذورہ صحابی اور وہ چار مرتبہ کیوں کہتے ہیں، تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اذان میں چار مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ نہیں کہنا، نہ ہی چار مرتبہ اشہد ان محمد الرسول اللہ کہنا ہے، کہنا تو یہ دو دو مرتبہ ہے، لیکن ابو معذورہ کی اذان میں چار مرتبہ کیوں ہے؟ وہ تو صحابی رسول ہیں، کیوں تم نہیں کہتے؟ وجہ تو جواب فقہا نے یہ دیا کہ واقعہ کچھ اور ہے، حضرت ابو معذورہ ایمان نہیں لائے تھے، بچوں میں کھیل رہے تھے، اس پیار کا نتیجہ یہ نکلا کہ ابو معذورہ نے ایمان قبول کر لیا. آپ نے فرمایا بیٹا کیسے کہہ رہے تھے الفاظ کہیے، وہ آہستہ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، کیونکہ وہ اس کے قائل نہیں تھے، پوری مشرق برادری اللہ کی وحدانیت کی قائل نہیں تھی، وہ گھبرا گئے، آہستہ بولے. آپ نے فرمایا نہیں، بلند آواز سے کہیے اشہد ان لا الہ الا اللہ. انہوں نے بلند آواز سے دو مرتبہ کہہ دیا، دو مرتبہ آہستہ کہا تھا، دو مرتبہ بلند آواز سے کہہ دیا. پھر اسی طرح جب اشہد ان محمد رسول اللہ کی بات آئی، جھجکتے ہوئے انہوں نے آہستہ کہا، آپ نے فرمایا بلند آواز سے کہیے، تو وہ بلند آواز سے کہنے لگ گئے وہ بھی چار مرتبہ ہو گیا، یہ بھی چار مرتبہ. تو علماء نے، فقہا نے جواب یہ دیا کہ اذان میں چار مرتبہ نہیں کہنا، وہ تو ابو معذورہ اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ اس طرح میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قابو میں آیا، آپ نے مجھے پیار کیا، مجھے یہ الفاظ پڑھائے، میں اذان کی نقلیں اتار رہا تھا، مجھے وہ فرمایا اور میں اس طرح گویا چار چار مرتبہ میں نے یہ الفاظ کہے. لہذا وہ اذان نہیں ہوگی. اذان تو یہی ہے کہ اذان میں دو مرتبہ اشہد اللہ الہ الا اللہ کہا جائے اور دو مرتبہ اشہد ان محمد الرسول اللہ کہا جائے. غور طلب بات یہ ہے کہ آج بریلوی دیوبندی ہر دو کی مساجد میں اذان آتی ہے، اس میں اشہد اللہ الہ الا اللہ دو مرتبہ کیوں ہے، چار مرتبہ کیوں نہیں؟ اگر چار دفعہ اللہ کی وحدانیت کو بیان کر دیا جائے تو کیا حرج ہے؟ اگر چار مرتبہ اشہد ان محمد الرسول اللہ کہہ دیا جائے تو کیا حرج ہے؟ اگر دونوں طبقے چار مرتبہ اذان میں اللہ کا نام لینے کو تیار نہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ کی صورت میں، اور چار مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے کو تیار نہیں ہے اور یہ موقف رکھتے ہیں کہ یہ اذان میں اس طرح نہیں آیا، لہذا آج بھی نہیں کہا جائے گا، اگرچہ اشہد اللہ الہ الا اللہ ایمان ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ ایمان ہے، لیکن اذان میں دو دفعہ کہا جائے گا، چار مرتبہ نہیں کہا جائے گا، نہ اس کی مؤذن کو اجازت دی جائے گی. اگر یہ ایمان کا کلمہ چار مرتبہ کہنے کی اجازت نہیں ہے تو ایک اپنی طرف سے درود گھڑ لینا جس میں دنیا جان کے اپنے کیڑے گھسیڑ دیے جائیں، کبھی کہا جائے الصلوۃ والسلام علیکہ یا حاضر ناظر، کبھی کہا جائے الصلوۃ والسلام علیکہ یا مشکل کشا، کبھی کہا جائے الصلوۃ والسلام علیکہ یا مختار کل، کبھی کہا جائے الصلوۃ والسلام علیکہ یا داتا، کبھی کچھ کہہ دیا جائے، کبھی کچھ کہہ دیا جائے، تو یہ الفاظ جو اپنے پاس سے بنا کے ان کا نام درود رکھ لیا گیا ہے، ان الفاظ کی زیادتی کی اذان سے پہلے کیسے اجازت دی جائے گی؟ غور طلب بات تو یہ ہے کہ چار مرتبہ اللہ کا نام اشہد اللہ الہ الا اللہ کی صورت میں آپ لینے کو تیار نہیں ہیں، نہ دیوبندی نہ بریلوی. اشہد ان محمد الرسول اللہ یہ چار مرتبہ اذان میں آپ دونوں کہنے کو تیار نہیں ہیں. اور مزید لفظ کی بات یہ کہ پوری شان کے ساتھ اذان کے کلمات مؤذن بلند آواز سے کہتے چلا رہا ہے، محلے کا ہر کان سنتے، مرد اور عورت سنتے ہیں، مؤذن آ کے یہاں اذان ختم کر دیتے ہیں، لا الہ الا اللہ اگلے الفاظ محمد رسول اللہ کے نہیں کہتے. کبھی آپ نے مؤذن کا گریبان پکڑا؟ کبھی آپ نے اس پہ فتویٰ لگایا کہ تو نے محمد رسول اللہ کیوں نہیں کہا، لا الہ الا اللہ پہ اذان کیوں ختم کر دی؟ تو جواب یہی آتا ہے کہ جی بلال نے لا الہ الا اللہ پہ اذان ختم کی تھی، نبی نے یہی تک پڑھایا تھا. تو یہی سوال تو میں کر رہا ہوں کہ اگر نبی نے اذان سے پہلے صلاۃ والسلام سے اذان کی ابتدا کروائی ہے، آج وہ ہونی چاہیے، اور اگر نہیں کروائی تو ہم اسے بدعت کہیں گے، اس کا دین سے اذان سے کوئی تعلق نہیں ہے. سیرت نبی، سیرت پیغمبر، اور یہ بھی میں آپ سے عرض کر دوں، میں نے بریلویت کے ساتھ بڑی نرمی کی ہے، یہ سوچ کر کے انہیں عقل آئے گی، لیکن انہیں عقل نہیں آئی، وہ شیعہ کی گود میں گئے نہیں گئے؟ اونچی آواز سے گئے یا نہیں گئے؟ میں نے ان کی نیتیں کی، انہیں بتلایا کہ ایرانی انقلاب کے لیے راستے ہموار ہو رہے ہیں، پاکستان کی زمین پر اصحاب رسول کے خلاف ماں بہن کی گالیاں چھپ رہی ہیں، عقل کرو. لیکن نہیں، انہوں نے میری اس درخواست، میری اس اپیل کو، شاید کوئی میری کمزوری محسوس کیا
اور انہوں نے اس دین کی بات کو نہیں مانا اور شیعت کی گود میں چلے گئے. لہذا اب میں کسی قسم کی کوئی نرمی روا نہیں رکھوں. مت کسی کے ذہن میں یہ مغال تو نہیں. اب اگر میرے کسی قائد, میرے کسی بزرگ, میرے کسی عالم دین یا میرے مسلک اور عقیدہ پر بھوڑے الفاظ میں تان کیا گیا تو میں اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا, کیونکہ تم اب اس قابل نہیں رہے کہ تمہیں میں کوئی سنیوں کا حصہ سمجھوں. نے شیعت کی توٹی کی ہے, تم نے شیعت کو پروان چڑھائے اور تم لین ہموار کر رہے ہو کہ تم آنے والے حالات میں شیعوں کو ہمارے سروں پہ دوبارہ کیسے مسلط کرو. یہ لفظ میں نے اس لیے کہے کہ کسی کو میری معروضات پہ اعتراض نہ ہو کہ میں نے یہ کیوں کہا ہے. میں نہ شیعت کی غلط کاریاں گوارا کروں گا نہ اس کے ایجنٹ کی غلط کاریاں گوارا کروں گا. میرا مذہبی فریضہ ہے, میں اسے ادا کرنا اپنا اخلاقی فرض سمجھتا ہوں. خدا کی قسم میں نے ابو بکر کی عزت اور آبرو کے لیے یہ سنا اور برداشت کیا کہ بریلوی ملوانوں نے مفتی محمود کو یہودی کہا, میں چپ رہا. پھر یہ میں نے جواب میں ان کے کسی عالم یا ان کے مسلک کے کسی بزرگ کی پگڑی نہیں اچھالی اور انہیں بے خیرت دلائی. کیوں, میں تم سے کوئی ڈرتا ہوں؟ تم کوئی بہت بڑی طاقت ہو؟ میں ابو بکر کی آبرو کے لیے مفتی محمود کی گالی مفتی محمود پہ تبرہ برداشت کر رہا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ آج یہ برداشت کر لیتا ہوں تاکہ یہ طبقہ کہیں میری تلخ نوائی سے شیعت کی گوٹ میں جا کر ان کی طاقت بن کے ابو بکر و عمر کے لیے تبرہ کی زبان گویا تبرہ کی زبان کو عام نہ کر سکے. لیکن جب تم گود میں چلے ہی گئے, اب میں کیوں مفتی محمود کے خلاف گالی برداشت کروں؟ وجہ, اب مجھے کیا ضرورت ہے؟ اب تم اگر مفتی محمود کو یہودی کہو گے, جواب میں میں احمد رضا خان کی قبر اکھیڑوں گا. ابھی تو پچھلے جمعہ میں نے تمہارے ایک بناوٹی پوپ کو چھیڑا ہے, ابھی سے مفوض شروع ہو گئے. جی کرو گے کراؤ گے, زبان روکو گے رک جائے گی. نہیں تو یہی گھوڑا یہی میدان, جہاں شیعت مقابلہ چھوڑ گئی ہے وہاں شیعہ کا ایجنٹ بھی مقابلہ چھوڑے گا انشاءاللہ. اور آپ کو یہ معلوم نہیں, میرے جیل میں 302 کا کیس میں گرفتار ہونے کی صورت میں اور ان حالات میں کتاب پرانی عیدگاہ سے چھپی جس میں علماء دیوبند کے خلاف زہر اگلا گیا تھا, میں وہ پی گیا. رہائی کے بعد ہمارے ساتھ ایک معاہدہ کیا, پھر اس معاہدے کو توڑتے ہوئے کتاب چھاپ دی جس میں محمد قاسم نانوتوی, رشید احمد گنگوئی, شاہ اسماعیل شہید کو کافر تحریر کیا. اور یہ کتاب بھی پرانی عیدگاہ سے چھپی, میں اسے بھی پی گیا. آخر صبر کی کوئی حد ہوتی ہے؟ لیکن تم پھر بھی شیعت کی گود میں چلے گئے. اب رعایت کا کیا مطلب؟ میں نے رعایت اپنی ذات کے لیے نہیں کی تھی, میں نے رعایت کی تھی ابو بکر عمر کی عزت آبرو کے لیے کہ تم کہیں ان کی دشمن کی گود میں نہ چلے جاؤ. اس لیے میں تمہاری تمام یہ مخلصات برداشت کرتا چلا آیا. لیکن جب تم گود میں جا ہی چکے ہو, جب تم ان کے کٹ پتلے بن ہی چکے ہو, جب تم ان کی دم بن ہی چکے ہو, تو اب میرے لیے رعایت کا کوئی راستہ باقی نہیں رہا. اب نہیں کروں گا رعایت. تم جی کرو گے کراؤ گے, نہیں کرو گے تو جی نہیں ہوگی. کیا خیال ہے آپ کا؟ جی کوئی جی کرے گا میں کروں گا، کوئی نہیں کرے گا تو نہیں کروں گا. اب یہ دھمکیے کیوں ہیں؟ زبان روکو، ہم بھی یہ کریں گے، تیرے باپ سے بھی کچھ نہیں. زبان روکو، کون روک سکتا ہے؟ تمہاری رکے گی، میری رکے گی، لیکن جب تک تم شیعہ کے ایجنٹ رہو گے، شیعہ کی توقی کرو گے، میں تمہیں سنیوں کا کوئی نمائندہ نہیں سمجھتا، میں تمہیں معاف نہیں کروں گا. تمہیں سازش اور چلاکی کے ساتھ سنیت کا قتل عام چاہتے ہو، آل سنت کی تباہی و بربادی چاہتے ہو، اور میں منہ پہ تالا لگا کے تمہیں کھل کھیلنے کی اجازت دوں کہ تم سیت کو پروان چڑھاتے جاؤ اور ان کے ایجنٹ بنتے چلے جاؤ؟ تمہیں نبی نے کہا ہے کہ شیعوں کو گود میں ملا لو، نبی نے کہا ہے نا، بولیے نا، نبی نے کہا ہے. بھائی دین سپرد کرتا ہوں تیرے، کہا نا، تو یہی دین سپرد ہے نا کہ شیعوں کو گود میں ملا لو. جھوٹے کائنات کے نبی یہی دین سپرد کرتا کہ شیعہ کو عقل میں ڈال لیجیے. تم سیاسی کمپین چلا رہے ہو، آڑ لیتے ہو خوابوں کی، آڑ لیتے ہو بشارتوں کی، آڑ لیتے ہو نبی پر بہتان اور افتراء کر کے اپنے تقدس کو بڑھانا چاہتے ہو. نبی کی زیارت کے لیے چہرہ چاہیے، عمل اور کردار چاہیے، کیریئر اور کریکٹر چاہیے. گرامی قدر عرشے کر رہا تھا اصل، ہم وہی دیں گے اور اسی کو اذان تصور کریں گے جو نبی کی سیرت سے ثابت ہوگی. جو نبی کی سیرت سے ثابت نہیں وہ اذان نہیں، بلکہ نبی کے دین کے ساتھ مذاق ہے. ایک لفظ اور آپ کے ذہن میں آئے گا کہ یہ حرج کیا ہے. پہلی بات تو یہ کہ یہ لفظ کہنا کہ حرج کیا ہے، یہ شکست کی دلیل ہے کہ گویا دلیل تو آپ کے پاس کوئی نہیں، ثبوت تو کوئی نہیں ہے. رہی یہ بات کہ حرج کیا ہے، تو حرج یہ ہے کہ گویا تم پیغمبر سے زیادہ دین کو پھیلانے کا جذبہ رکھتے ہو. اگر اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھنا ضروری تھا، نبی نے کیوں نہ پڑھوایا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم نبی کی بنسبت زیادہ جذبات رکھتے ہو، رسول کی بنسبت دین کا تمہیں زیادہ درد ہے. یہ حرج نہیں ہے، بولیے نا، حرج نہیں ہے. ایک آدمی اپنے عمل سے تاثر دے کہ اتنا درد تو نبی کو بھی نہیں تھا معاذ اللہ دین کے پھیلانے کا جتنا مجھے ہے، تو یہ بے ایمان نہیں ہے، اپنے عمل سے تاثر دے رہا. اور دوسرا حرج یہ ہے کہ کائنات میں سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے، اور سب ناموں سے مقدس نام بھی اللہ کہے، سب الفاظ سے مقدس لفظ بھی اللہ ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ سب سے بڑی ذات بھی اللہ کی، سب سے بڑی ذات بھی رب العالمین کی، اور سب ناموں سے مقدس نام وہ بھی اللہ کا. توجہ رہے ذرا، جب سب سے مقدس نام اللہ کا ہے، تو جو کام شروع ہی اللہ کے نام سے ہو رہا ہے اس کو اسی صورت میں لانا چاہیے. اللہ کے لفظ سے پہلے کسی اور لفظ کو لانے کی ضرورت کو پیش آئی. الصلاۃ والسلام میں لفظ اللہ کا نہیں آیا، اذان اللہ اکبر سے شروع ہے، اللہ بڑا لفظ تھا، ہم نے اس بڑے لفظ سے پہلے کسی چھوٹے لفظ کو لانا اس لفظ کی حتک سمجھتی ہے، اس لفظ کی توہین سمجھتی ہے، اس لفظ سے بغاوت سمجھتی ہے۔ اللہ سے بڑا جب کوئی لفظ نہیں ہے اور اذان شروع اللہ کے لفظ سے ہوتی ہے تو اس سے پہلے کئی اور الفاظ لانے کیا مانا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اذان یہیں سے شروع ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ جی، تو اس سے پہلے ابتدا تو کسی اور لفظ سے اس صورت میں کرے نا جو لفظ اس سے زیادہ مقدس ہو۔ الصلاۃ والسلام وہ اللہ کے لفظ سے زیادہ مقدس ہے؟ نبی پہ درود ہے، یقین ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ الصلاۃ کا لفظ یا سلام کا لفظ یہ مقدس ہے یا اللہ کا لفظ مقدس ہے؟ بلند آواز سے، جب اللہ کا لفظ سب سے مقدس ہے، منزہ، اور یہ لفظ تمام الفاظ پہ فوقیت اور بلندی رکھتے، تو پھر اس لفظ سے ابتدا نہ کرنا اور اس سے پہلے اور الفاظ لانا اس لفظ کی توہین اور ہتک نہیں ہے؟ اللہ کے رسول نے اذان بلال کو سکھائی اور انہی الفاظ کے ساتھ سکھائی، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہی اذان نبی نے دلوائی، یہی اذان ابو بکر عمر عثمان علی نے دلوائی، یہی اذان صحابہ کے دور میں رہی، یہی اذان فقہ حنفی میں درج ہے، یہی اذان حدیث کی کتب میں درج ہے۔ اس اذان کے ماں سوا دوسری کوئی اذان دنیا کی کسی کتاب میں نہیں۔ اور مزیدار بات یہ ہے کہ جو اذان شیعہ دیتا ہے اور جس میں کہتا ہے اشہد ان امیر المومنین، اس کی اس اذان کے متعلق شیعہ کی اپنی معتبر ترین کتاب، ذمہ دار کتاب، ملا یادر الفقیہ میں تحریر ہے کہ جو شخص اذان میں اشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ کے الفاظ کا اضافہ کر لے یا کر رہا ہے، شیعہ کتاب کہتی ہے، ملا یادر الفقیہ کہتی ہے کہ اللہ اس شخص پہ لعنت کرے جس نے یہ الفاظ زائد کر لیے اذان میں۔ نہ شیعہ کتاب میں ان کی اذان موجود ہے، نہ بریلوی لٹریچر میں ان کی اذان موجود ہے۔ میں ایک جو بندی درکا کی حیثیت سے، میں ایک سنی کی حیثیت سے آج مطمئن ہوں کہ جو اذان ہماری مساجد میں آتی ہے، یہی اذان بخاری میں، یہی مسلم میں، یہی ترمذی میں، یہی ابن ماجہ میں، یہی فقہ حنفی میں، پوری تاکید کے ساتھ، پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، اس اذان کے سوا کوئی دوسری اذان نہ نبی کے دور میں آئی، نہ بلال نے دی، نہ صحابہ نے دلوائی، نہ آج اس کا نام اذان رکھا جائے گا۔ گرامی قدر بزرگو، سیرت پیغمبر نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ ہے، اس نمونے کو دیکھ کے عمل کرتے جائیے۔ نماز ویسے پڑھیے جیسے آقا نے پڑھی، اذان اسی طرح آئے جیسے آقا نے دلوائی، زندگی اس طرح گزاریے جیسے آقا نے گزاری۔ سیرت پر عمل ہوگا، آپ کی جان بدعات رسومات سے، غلط نظریات، غلط عقائد سے بچ جائے گی۔ اگر سیرت پہ عمل نہیں ہوگا، آپ اپنی دنیاوی زندگی بھی برباد کریں گے اور اخروی زندگی بھی برباد ہوگی۔ اللہ مجھے اور آپ کو سیرت پیغمبر پہ عمل کی توفیق بخشے۔